إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کی اس نشست میں ایک موضوع ہے، حدیث اور منکرین حدیث، اس پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا یہ مسلمان، یہ جانتے ہوئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین اسلام میں ایک بہت اہم جگہ رکھتی ہے اور ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، قرآن مجید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہے، اور قرآن مجید کی بعض آیات آپ بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر وہ اقیم الصلاۃ ہے، اور نماز قائم کرو، تو نماز ہم کیسے قائم کریں؟ نماز پانچ وقت ہے، قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی. نماز فجر کی نماز کی دو رکعت ہے، قرآن مجید ہمیں نہیں ملتی. نماز کے اوقات کیا ہیں؟ رکوع پہلے ہے، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر تشہد ہے، یہ ترتیب ہمیں نہیں ملتی. یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسے بہت سارے مثالیں ہیں، لیکن جب یہ جانتا ہے یہ مسلمان کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم درجہ رکھتی ہے، اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے اس امت میں، اس بہترین امت میں جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا، کچھ ایسے گروہ اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اس سے پہلے کہ میں یہ منکرین حدیث کون ہے تفصیل سے میں بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے، حدیث کیا ہے، ایک بنیادی بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور تفصیل بیان کرتے ہیں. حدیث عربی زبان میں کسی بات کو کہتے ہیں، نئی بات کرنا یا کوئی بات کرنا، اور اصطلاح میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور شریعت کے اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا اقرار یا وصف. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اصطلاح میں کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی فرمان، یا فعل یا اقرار یا وصف. قول کی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخ المسلم لا یظلمه لا یسلمه، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم کسی کو کرنے دیتا ہے، یعنی اسے ظلم سے بچاتا ہے، اسے کسی کے حوالے نہیں کرتا کہ کوئی اس پر ظلم کرے. یہ قولی حدیث ہے. فعلی حدیث، اگر کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرے، جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب انہوں نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے کے اور کہا اللہ اکبر. تو یہ فعلی حدیث ہے، یہاں پر فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے. اقرار کی مثال، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، فجر کی نماز کے بعد ایک شخص نے دو رکعت نماز پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کون سی نماز پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی پہلی جو سنتیں میں نہ پڑھ سکا، میں فجر کے فرضوں کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس کا مطلب ہے یہ بھی حدیث اور یہ بھی جائز ہے. وصف کی مثال یہ ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا. تو یہاں پر وصف ہے نبی وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ قرآن تھا. تو یہ چار قسمیں ہیں حدیث کی، یا قولی ہو سکتی ہے، یا فعلی، یا اقراری جسے تقریری کہتے ہیں، یا وصفی جس میں نبی وسلم کا وصف ہو. وصف کا مطلب کریکٹرسٹکس، ہم کریکٹر بنا رہے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا قد کیسا ہے، ان کا چہرہ مبارک کیسا ہے، ان کی داڑھی کیسی ہے. تو یہ وصف میں آتا ہے سارا. جس حدیث میں کوئی صحابی یہ روایت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیسا تھا، یہ بھی حدیث کہلائی جاتی ہے. اچھا، حدیث کے مترادف دو اور لفظ بھی ہیں، اثر بھی ہے اور خبر بھی ہے. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی یا تابعی یا تبع تابعی یا کسی اور امام کا قول. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی صحابی، تابعی یا تبع التابعین یا کوئی بھی ائمہ یا محدثین کا قول، اسے کہتے ہیں اثر. لیکن اگر قید کے ساتھ بیان کیا جائے کہ جاء فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بھی حدیث کہلاتی ہے. یعنی اثر کے دو مفہوم ہیں. اثر اگر ویسے کہے بغیر قید لگائے ہوئے کہ اثر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، تو یہ حدیث نہیں ہوگی، یہ اثر ہوگا. اس کی مثال سے بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ نوح میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جو پانچ بت تھے، یعوق، یغوث، نصر، یہ جو پانچ بت تھے، یہ اصل میں نیک اور صالح لوگ تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نیک اور صالح بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی وقت میں یہ سارے پانچوں کے پانچ بزرگ جو ہے یہ مر گئے. تو جب یہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دو، یعنی پتھر رکھو تاکہ تم لوگوں کو ان کی یاد آئے. لوگوں نے چنانچہ ایسا ہی کیا. کچھ عرصے کے بعد شیطان نے یہ وسوسہ کیا کہ یہ پتھر کب تک یہاں پہ رکھے رہیں گے، کب تک تم قبرستان میں اللہ کو یاد کرو گے؟ یہ پتھر اٹھا کے ان کی عبادت گاہ میں جا کے رکھو. وہ پتھر اٹھائے گئے، عبادت گاہ میں رکھے گئے، پھر ان پتھروں کو تراشا گیا، پھر اس طریقے سے بت بنے. اور جب علم جاتا رہا، یہ روایت ہے، جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کی عبادت کی، یعنی پتھروں بتوں کی عبادت کی. یہ اثر ہے. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے خبر. خبر دونوں کو شامل ہے، حدیث کو بھی شامل ہے اور اثر کو بھی شامل ہے. اگر ہم کہیں جاء فی الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہوگی، یا جاء فی الاثر، جاء فی الخبر عن عبداللہ بن مسعود صحابی جو ہیں، تو یہ حدیث نہیں ہوگی بلکہ یہ اثر ہوگی. تو حدیث، خبر اور اثر، تو یہ ایک بنیادی بات ہے مصطلح حدیث کی. تھوڑی سی بات ہے تاکہ تھوڑا سا یہ علم بھی ہو جائے کہ خبر اثر حدیث میں کیا فرق ہے. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں لیکن میں درس کے آخر میں بیان کروں گا. پہلے منکرین حدیث کی بات ہو جائے کہ منکرین حدیث کتنے قسم کے ہیں امت میں، یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگ امت میں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ کتنی قسم کے ہیں. نمبر ایک، شیعہ، روافض جو ہیں، شیعہ جو ہیں، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، مکمل انکار. یعنی جو اہل سنت کی احادیث ہیں صحاح ستہ میں یا باقی احادیث میں، ان سب کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک قاعدہ رکھا ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ. جب صحابہ مرتد ہو گئے سارے کے سارے، تو پھر حدیث بھی ختم. کیونکہ ہمیں حدیث کہاں سے ملی؟ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے. جب صحابہ سارے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کوئی وجود ہی نہیں. وہ اپنے ائمہ کی حدیث مانتے ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل سنت و جماعت کے پاس ہیں، ان کا مکمل انکار کرتے ہیں. کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے، یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب اصول کافی میں، یہ قاعدہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے تین یا چار کے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، جزاک اللہ. تو اگر صحابہ مرتد ہیں تو کوئی حدیث کا وجود ہی نہیں. دوسرا گروہ ہے جنہوں نے حدیث کا مکمل انکار کیا، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، اور جب صحیح اور ضعیف کی آپس خلط ملط ہو جاتے، ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس چیز کی طرف جائیں جس میں کوئی ملاوٹ ہے ہی نہیں، یعنی قرآن مجید. تو قرآن کی طرف جائیں، آپ کو پورا دین مل جائے گا، حدیث کی طرف جانا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی حدیث صحیح ہے. تو آپ صرف قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، یہ قرآن ہی آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ ہے، اب لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اہل القرآن بھی کہتے ہیں، قرآنی بھی کہتے ہیں، اور پرویزیوں کے نام سے بھی مشہور ہے پرویزی جو ہے. تیسرا گروہ صوفیوں کا گروہ، اور ان کے مختلف دو تین گروہ ہیں، میں وہ بیان کرتا ہوں. ان کا ایک گروہ ہے ابن عربی، محی الدین ابن عربی، مشہور بزرگ ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی اہمیت رکھتے ہیں بریلوی کے نزدیک اور دیوبندوں کے نزدیک، کیونکہ ملفوظات میں شیخ احمد رضا خان بریلوی نے واضح الفاظ میں ان کو لقب دیا شیخ اکبر کا، الشیخ الاکبر. کون؟ محی الدین ابن عربی. اور یہی لقب جو ہے شیخ الاکبر کا، المهند علی المفند، عقائد علماء دیوبند، شیخ خلیل احمد سہارنپوری نے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں بھی، اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ الشیخ الاکبر، شیخ الاکبر لقب ہے اس ابن عربی کا. ابن عربی کہتے ہیں، فتوحات مکیہ میں ان کی کتاب ہے، فتوحات مکیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کشف کے ذریعے یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جب کرتے ہیں یہ بزرگ جن کو کشف ہوا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا قول ہے ہی نہیں، میں نے یہ بات بیان کی ہی نہیں ہے. تو ان کو براہ راست کشف کے ذریعے وہ حدیث جو عوام الناس میں، جو عام لوگ جو یا جو محدثین سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، اصل میں ضعیف ہوتی ہے، اور یہ بزرگ جس کو کشف ہوا ہے وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ ضعیف ہے، اور ان کو براہ راست علم حاصل ہوا ہے، تو یہ صحیح حدیث جو محدثین کے نزدیک صحیح ہے یہ اس بزرگ کے سامنے ضعیف ہوگی اور اس پہ عمل نہیں کرے گا. یعنی کشف کے ذریعے حدیث کا انکار آپ کر سکتے ہیں. یہ فتوحات مکیہ میں ابن عربی کا قول ہے، اور یہی ابن عربی ہیں جو فتوحات مکیہ میں یہ کہتے ہیں، احمدہ ویحمدنی واعبدہ ویعبدنی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حمد و ثنا کرتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری عبادت کرتا ہے. وحدت الوجود کے بانی جو ہے وہ یہ شخص ہے، وحدت الحلول وحدت الوجود، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے. یہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ ہے اس سے ملتا جلتا، مشہور کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، شیخ محمد زکریا صاحب کی. فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد النبوی میں محدث عبد الرزاق صنعانی، مشہور محدث ہیں، ثقہ ہیں، حدیث کا درس دے رہے تھے، اور ایک جوان بیٹھا تھا مسجد نبوی میں دیوار کے کنارے دور بیٹھا تھا، اور اپنا سر دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ مراقبہ کر رہا تھا. خضر علیہ الصلاۃ والسلام آئے، دیکھا کہ لوگ حدیث سن رہے ہیں، تو اس شخص کی طرف گئے اور یہ سوال کیا کہ لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آپ کیوں نہیں سنتے؟ تو اس جوان نے یہ کہا، وہ لوگ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں اور میں رزاق سے سن رہا ہوں، یعنی میں حدیث جو ہے براست اللہ تعالیٰ سے میں سن رہا ہوں، تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں عبد الرزاق کے پاس جاؤں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ واضح مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، جن کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث کی طرف جائیں اور حدیث کا علم حاصل کریں. ان کو تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو جاتا ہے، ان کو ضرورت نہیں کہ وہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حاصل کریں. یعنی محدثین کا علم جس طریقے سے انہوں نے سند کے ساتھ حاصل کیا، ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی محدث بھی کوئی حدیث بیان کر دے اور وہ بزرگ جو ہے جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل ہوتا ہے اور دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے، تو کس کی سنے گا؟ وہ سنے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا ہے، وہ کبھی نہیں سنے گا جو محدثین بیان کر رہے ہیں. اور یہی مثال جو میں ابن عربی کا قول کی بیان کر چکا ہوں، ابن عربی کا قول ابھی بیان کیا ہے کہ اگرچہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح ہے، لیکن کیونکہ کشف کے ذریعے سے اس شخص کو یہ علم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس شخص کو یہ فرما چکے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں ہے، تو اس صحیح حدیث کو ترک کر دیتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی ملتا جلتا معاملہ ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کشف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کشف میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. چوتھا ہو گیا. پہلا تو شیعہ تھے، دوسرا پرویزی تھے، تیسرا ابن عربی تھا، چوتھا اپنا یہ دیوبندی تھے، پانچواں گروہ. پانچواں گروہ جو ہے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، یعنی صوفیوں کے اگر الگ الگ نہ کریں تو اس طریقے سے، سید ابو اعلی مودودی، مشہور شخصیت ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اسلام جماعت کے بانی ہیں. وہ تفہیمات میں ان کی تصنیف تفہیمات میں وہ جلد نمبر 4 مسلک اعتدال ایک موضوع ہیڈنگ ہے، وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں، مختصر میں بیان کرتا ہوں ان کی بات کو، کہ کچھ لوگوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہا کہ ساری کے ساری ضعیف ہیں، سب کا انکار کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی خاص قاعدے بیان کیے محدثین نے، یہ بات بھی میرے نزدیک درست نہیں. تو میرے نزدیک یہ قاعدہ یہ ہے، انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا، میرے نزدیک یہ بات درست ہے کہ جو شخص احادیث پر نظر ڈالے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور اس کا ایک ذوق بن جاتا ہے، اس ذوق کے مطابق وہ شریعت کے احکام کو سمجھ لیتا ہے اور شریعت کی حدود کو سمجھ لیتا ہے اور یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے شریعت کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے شخص کو سرد کی ضرورت نہیں پڑتی، اسناد کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ حدیث کو دیکھ کر ہی بیان کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگرچہ وہ اسناد پڑھتا ہے لیکن اسناد اس کے لیے حجت نہیں، یعنی اسناد اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاکم ہو اور فیصل ہو کہ یہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے. صحیح اور ضعیف میں کیسے وہ فرق سمجھتا ہے؟ اپنے ذوق سے، جو اس نے حاصل کیا ہے شریعت کا علم حاصل کر کے. اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے بھی اسی وجہ سے چند صحیح حدیث کو چھوڑ دیا، چند حدیث کو چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ ان کا ذوق جو تھا وہ اس کے بالکل مخالف تھا کہ یہ شریعت میں یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور باقی آگے وہ بیان کرتے ہیں. یہ بھی انکار حدیث کا ایک نمونہ ہے اور ایک طریقہ ہے. چھٹے نمبر پر اشاعرہ، معتزلہ اور جہمیہ، یہ بھی لوگ ہیں، ان کا ایک قاعدہ ہے، اگر نقل عقل کے خلاف ہو جائے، نقل کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو، عقل کے مخالفت کوئی بات بیان کرے یا کوئی فیصلہ ہو یا کوئی ایسے دین کا حصہ ہو جس جو عقل سے ٹکراتا ہو، تو یہاں پر اس مسئلے میں عقل کو ترجیح دی جائے گی. اور یہ جو نصوص ہے قرآن حدیث کہاں کریں گے؟ قرآن کی آیت کی تاویل کر لو، اور حدیث کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تاویل یا کوئی دوسری حدیث جو اس کے مخالف ہے وہ ضرور ہوگی. یعنی عقل کو آگے کرو اور قرآن اور حدیث کو پیچھے کرو، کیونکہ قرآن اور حدیث ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. جو دونوں کو ترک اور در اسلام سے خارج ہے تو انہیں قاعدہ بنایا. قاعدہ کیا ہے؟ جب قرآن اور حدیث عقل سے ٹکرا جائے تو ترجیح دی جائے گی عقل کو، اور قرآن حدیث کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کی تأویل بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے، مثال اس کی دیکھیں. اب اس کی مثال ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابلیس، تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب بات ہاتھ کی آ گئی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ جو جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشاعرہ ہیں، تینوں کا مشترکہ قول ہے، ایک ہی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت نہیں ہے، ہم انکار کرتے ہیں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ عقل کا یہ تقاضا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہوتا تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، دونوں مشابہت ہو جاتی ہے، اور خالق اور مخلوق دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں میں برابری ہو جاتی، مشابہت ہوتی ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، عقل کو راجح کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں، بات ختم کر دیتے ہیں. اچھا، کہ قرآن کی آیت کیا کریں گے؟ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر ہے، بل یداہ مبسوطہ تھا دوسری آیت میں آیا ہے. یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. یہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا، تو وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں جہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا ہے، عربی زبان میں ہاتھ کا لفظ ایک جگہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے. ہاتھ کا مطلب ہاتھ بھی ہوتا ہے جسے پکڑا جاتا ہے، اور ہاتھ کا مطلب طاقت بھی ہوتا ہے، ہاتھ مطلب قدرت بھی ہوتا ہے. تو ہم جب یہ دیکھا کہ عقل سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو ہم جو ہے اس آیت کریمہ کی تأویل بیان کرتے ہیں. تأویل کیا ہے؟ ہاتھ کا مطلب ہے قبضہ قدرت یا دست قدرت. ترجمہ پڑھ دیں قرآن مجید میں، آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اشرف تھانوی کا ترجمہ دیکھیں، یا ابو العلا مودودی کا ترجمہ دیکھیں، یا آپ امیر رضا خان بریلوی کا ترجمہ دیکھیں، سب تراجم میں آپ کو یہ بات ملے گی، دست قدرت یعنی تأویل کیا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں لکھا لیکن تأویل کر کے ہاتھ کو دست قدرت لکھا ہے. اور اس طریقے سے احادیث میں بھی یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر عقل آ جائے وہاں پر نقل جو نص ہے قرآن حدیث سے اس کی تأویل بیان کرتے ہیں.
یعنی ہوا خارج ہو جائے، ہوا خارج ہوتی ہے، وضو ختم یہاں پہ کام آتی ہے کہ ہوا کہیں اور سے خارج ہوتی ہے، وضو تو کہیں اور آداب سے ہوتا ہے.
جی ہاں، یہ رد ہے ان کے لیے، لیکن وہ چیز نہیں سمجھتے. یہ
وضو نہیں کرتے،
وضو کرتے ہیں وہ، اس بات کو
یہ کہتی ہے ہوا خارج کسی اور پارٹ سے ہوتی ہے، کئی دوسرے پارٹ آدمی سے ہم لوگ وضو بناتے ہیں.
اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ، یہ منہج جو ہے یہ ان کا ہے. اب ان سے علماء نے بہت بحث کی، یہ بھی بحث میں آئے جو آپ بات بیان کر رہے ہیں، جب ہوا خارج ہوتی وضو ٹوٹ گیا. اب ہوا خارج کہاں سے ہو رہی ہے اور جسم کے کس حصوں کو آپ دھو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، عقل جو ہے، اگر عقل کامل ہوتا، علامہ ابن القیم بڑی پیاری بات کرتے ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر عقل انسان کا کامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو شریعت نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کہ نبی اور نہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی، تو انسان خود سمجھ لیتا کہ حلال کیا، حرام کیا ہے. جب انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حلال کیا، حرام کیا ہے، تو رب ذو الجلال کی صفات کیسے سمجھ سکتا ہے وہ؟ تو ایک یہ گروہ تھا جنہیں حدیث کا انکار کیا عقل کی بنیاد پر. ایک اور گروہ ہے جو اندھی تقلید کرتا ہے، نمبر سات ہے نمبر آٹھ ہے پتہ نہیں، نمبر سات، اندھی تقلید جو کرتے ہیں. اصول کرخی مشہور کتاب ہے حنفی مذہب میں، اس میں ایک انہوں نے اصل رکھا ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے یا امام کے قول کے مخالف ہو، تو یہ حدیث یا تو منسوخ ہے، یا مرجوح ہے، یا کوئی دوسری ایسی حدیث موجود ہے ہمارے امام کے پاس جو اس حدیث کی ضد ہے. بس سمجھے، یہ قاعد اصول کرخی مشہور کتاب ہے، اصول کی کتابوں میں سے ہے. یہ انہوں نے اصل بیان کیا ہے، اگر ایک حدیث ہے وہ یہاں پر امام کا قول ہے، اگر یہ حدیث امام کے قول سے کے مخالف ہے تو یعنی کہ ہم امام کے قول کو چھوڑ دیں گے اور حدیث پہ عمل کریں گے کیونکہ صحیح ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے, یہ اصول ہے, یہ قاعدہ ہے. نمبر ایک, یہ حدیث منسوخ ہے. اگر منسوخ نہیں ہے تو مرجوح ہے, یعنی دوسری حدیث جو ہے دونوں میں آپس میں تضاد ہے. ہمارے امام کے پاس ہے ایک یہ ہے, اور ہمارے امام کے پاس ہے وہ حدیث راجح ہے, یہ مرجوح ہے, اس پہ عمل کیا جائے گا, اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. یا ان معارض بمثلی ہی, یا دوسری ایسی حدیث ہے جس کا تعارض ہوتا ہے ان کی, وہ دلیل ہماری یہ دلیل ہے. یہ بھی یہاں پہ حدیث کا انکار ہو رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے, کسی نہ کسی طریقے سے. اور جو آٹھویں نمبر کا گروہ ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں صحیح بخاری میں, صحیح مسلم, ہم کہتے ہیں صحیح حدیث ہیں ساری, ہم یہ چیز نہیں مانتے کیونکہ کچھ ایسی احادیث موجود ہیں جسے ہماری عقل قبول نہیں کرتی. دیکھیں اشاعرہ, اشعری منہج اور اشعری عقیدہ کیسے لوگوں کے خون میں رچا ہوا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اور ایسے عوام الناس میرے پاس آئے, ڈائریکٹ مجھ سے سوال کیا, عوام الناس جو طالب علم نہیں, جو عالم نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک شخص بزرگ تھے, آ کے کہتے ہیں دیکھیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک سترا ہے, یعنی ایک اوڑھ ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور ایک شخص آتا ہے اس کے اور آپ کے بیچ میں گزرنا چاہتا ہے, تو آپ اسے روکو, اگر پھر آئے تو اسے اور روکو. حدیث کے آخر میں الفاظ ہے کہ یہ شیطان ہے, اسے ضرور روکو. اس طریقے سے اچھا وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا. یہ آپ کیوں نہیں مانتے, کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں مانتا اس حدیث کو کہ یہ قول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے. ارے کیوں نہیں کہہ سکتے, وجہ کیا ہے, اس میں مشکل کیا ہے, یعنی آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں حرکت جائز ہی نہیں ہے, قوم اللہ قانتین, قرآن کی آیت ہے, اور یہ حدیث قرآن سے ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے, تضاد نظر آتا ہے ہمیں. جب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کس طریقے سے اس شخص کو آگے ہاتھ کرے گا, پھر آگے ہوگا, پھر اسے روکے گا, پھر دھکا دے گا, یہ سارا حرکت ہے نماز میں. تو اس لیے حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی, ہم اس کو نہیں مانتے. پھر میں نے ایک مثال بیان کی ہے, یہ مثال آگے بھی تفصیل بیان کروں گا. دیکھیں جب آپ کسی حدیث کو یہ کہتے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے, یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ آپ متن پہ بات کریں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ یہ سند جو ہے جنہوں نے یہ حدیث پہنچائی ہے آپ تک اور مجھ تک, آپ ان میں سے ایک کو ضرور ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے غلط بیانی کی, یعنی ان میں سے ایک جھوٹا ہے, یا اس کا حافظہ کمزور ہے, یا اس نے کہنے کی غلطی کی ہے. اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ, پھر تو آپ کی بات درست ہے, میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں. اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے پھر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو آ کے یہ کہتا ہے, کوئی خبر آپ کا آ کے سناتا ہے, کوئی خبر آپ کہتے ہیں آپ کی خبر کسی نے بیان کی, وہ کہتا ہے آپ کے والد نے. آپ کے والد خود یہ خبر سن, نہیں میرے والد کو میرے چاچا نے بیان کی, میرے چاچا کو میرے دادا نے بیان کی. اور اس شخص کے نزدیک تینوں جو لوگ ہیں سب سچے ہیں, دادا بھی سچا, والد بھی سچے, اور چاچا بھی سچے, سب چوٹی کے درجے کے سچ بولنے والے, جھوٹ کبھی نہیں بولتے. آ کے مجھے وہ خبر بیان کرتے ہیں, میں کہتا ہوں دیکھو یار یہ خبر جو ہے یہ درست نہیں. وہ شخص کہے گا دیکھو اس سے پہلے کہ اس خبر کی نفی کرو, تم جانتے ہو خبر کس نے پہنچائی؟ میں نے کس نے پہنچائی؟ میرے والد نے, میرے چاچا سے, دادا سے. اگر آپ اس خبر کی نفی کرتے ہوئے درست نہیں تو آپ یہ ثابت کرو جھوٹا ان تینوں میں سے کون ہے, یا تو میرا دادا جھوٹا ہے غلط بیانی کی ہے, یا میرا والد یا میرے چاچا ہے. اور آپ جانتے ہو کہ تینوں کے تینوں سچ بولنے والے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہو. اس وقت مجھے کیا کرنا پڑے گا, یا تو تینوں میں سے ایک کو جھوٹا کروں, خبر کی نفی کروں, یا اگر تینوں سچے ہیں تو خبر ضرور درست ہے. بات سمجھوئے کہ نہیں؟ حدیث میں یہی ہے. صحیح بخاری نے کیا ہے, صحیح بخاری نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی کہ یہ میرا فرمان ہے یا میں نے خود سنا ہے. امام بخاری نے اپنے شیخ سے سنی. امام بخاری ثقہ ہیں, چوٹے کے درجے کے سچے ہیں, ان کے بعد ان کے جو شیخ ہیں وہ بھی چوٹے درجے کے سچے ہیں, ثقہ ہیں, ان کا شیخ جو ان کا استاد ہے وہ بھی سچا, وہ بھی سچا, آخر میں صحابی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ یہ کہتے کہ یہ خبر کے ہاتھ میں حرکت ہوتی ہے, میرا عقل نہیں مانتی, نمازی کو ہم نہیں روکتے، عقل نہیں مانتی، ٹھیک ہے مجھے ایک شخص میں نے صحیح بخاری کھول کے رکھ دی، اب ایک دو تین چار پانچ چھ سند میں چھ لوگ ہیں، ایک مجھے آ کے دکھا دیں کون اس میں کون سا وہ شخص جس نے غلط بیانی کی. آپ جانتے امام بخاری نے ایسا کیا؟ جھوٹ بولا؟ کہتے نہیں امام بخاری جھوٹ نہیں بولتے. اچھا اگر امام بخاری کو آپ جانتے جھوٹ نہیں بولتے، امام بخاری کا استاد کیسا ہوگا آپ کی نظر میں؟ کیسا ہوگا؟ ذرا ان سے بہتر ہوگا؟ ان کا استاد کیسا ہوگا؟ ان کا استاد کیسا ہوگا؟ تابعی کیسا ہوگا؟ صحابی کیسا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ پھر بات غلط کہاں ہے؟ غلط بیانی کس نے کی ہے؟ پھر کوئی چارہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ ان کا مجموعہ اور نچوڑ اشاعرہ نے خون میں رچا دیا کہ عقل کو آگے کرو. علامہ مودودی نے اپنی طریقے سے بات کی کہ جس کی مزاج بن جاتا ہے، ذوق بن جاتا ہے، اور اپنا فضائل اعمال میں کہ براہ راست علم حاصل ہوتا ہے، تو ان سب کی نچوڑ میں عوام الناس میں کیا اثر پڑا ہے؟ جہاں پر عقل نہ مانے نہ مانو، کوئی بڑا بزرگ بات کرے تو اس کی بات مانو، کوئی اگر امام بات کرے تو اس کی بات سچ ہے، کسی اور کی بات نہ سنو، حدیث کچھ آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس قسم کے جو لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں. تو یہ تھے منکرین حدیث. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک گروہ ہے بس، وہ ہے پرویزی، نہیں، حقیقت میں بہت سارے لوگ ہیں. اور آٹھویں نمبر پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی ہوا نفس کی وجہ سے، اپنی ہوا نفس کی وجہ سے، یعنی جو حدیث ان کے ذوق ان کے مزاج کے مطابق ہے تو وہ لے لیتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں یار یہ حدیث جو ہے اس میں ہمارے گروہ یا ہمارے جو گروپ ہے اس کی مخالفت ہے، تو کوئی نہ کوئی تاویل پیش کر کے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو مختلف صورتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی. اصل میں غلطی کہاں ہوئی یا مشکل کہاں ہے؟ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ میرا ایک ہی جواب ہے کہ اگر واقعی یہ لوگ جان لیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی ہے اور محدثین نے کتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تو میرا خیال ہے کبھی ایسے الفاظ نہ آتے، کبھی یہ قاعدہ قانون نہ بنتے. یہ صرف کم علمی اور جہالت کی وجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ حسن ظن ہے میرا کہ جن لوگوں کی میں نے بات بیان کی ہے کہ وہ کم علمی ہے. میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو یہ نہیں کہ وہ دین کو توڑنا چاہتا تھا، نہیں ہے، بالکل نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن کم علمی ضرور ہے. میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں اور دیکھیں کیسے کم علمی ہے اور کہاں پہ کم علمی ہو اور یہ بگاڑ کہاں سے آیا. ایک مثال ہے، ایک مثال، ایسی بہت ساری مثالیں، صرف ایک مثال ہے. وہ خود آپ اس مثال کے بعد تولیں ذرا اور دیکھیں ہم لوگ کہاں ہیں، اور جن محدثین نے اتنی محنت کی ہے ایک حدیث پہنچانے کے لیے، ایک حدیث، اور یہ حدیث جو ابھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ سب جانتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین جتنے ساتھی ہیں سب اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ حدیث کیسے ہم تک پہنچی، کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی پریشانی کے ساتھ، اگر ہم یہ جان لیں تو میرا خیال ہے کوئی شخص حدیث کا انکار کبھی نہ کرے. وہ مر جائے گا، اپنی بیوی بچے قربان کر دے گا، لیکن حدیث کا انکار کبھی نہیں کرے گا. مثال دیکھیں، ایک مرتبہ مشہور محدث ہیں امام شعبہ جو ہیں چھوٹے کے درجے کے حافظ ہیں، ثقہ ہیں. ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے. عام طور پہ جو شاگرد ہوتے تھے وہ دروازے پہ شیخ کے، استاد کے دروازے پہ انتظار کرتے. اب شیخ نکلے گا، راستے میں جب تک مسجد میں جاتا ہے اور حدیث بیان کرتے اور درس دے گا، راستے میں جو وقت ہے وہ بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں کہ ایک دو سوال پوچھ لیں چلتے چلتے. یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ میں پہلے یہ بیان کر رہا ہوں، نصر بن حماد ابو الحارث الوراق، یہ شخص بیان کر رہا ہے، اور اس قصے کو بیان کیا ہے امام حاکم نے اور امام خطیب بغدادی نے اس قصے کو. اچھا، یہ شخص کہتا ہے، اور یہ امام شعبہ کی جو ہے شاگردوں میں سے ہیں، کہ میں ان کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور ہم آپس میں جو ساتھی ہیں شاگرد ہیں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، آپس میں کوئی حدیث بیان کر رہے تھے, تو میری باری میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا. چنانچہ اس وقت امام شعبہ نے دروازہ کھولا اور میں حدیث بیان کر رہا تھا. حدیث کون سی ہے؟ کہ عقبہ بن عامر, سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص وضو کرے احسن طریقے سے, بہترین طریقے سے, اور وضو کرنے کے بعد یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے, جو دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے. مشہور حدیث ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سب پڑھتے ہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ. ہاں اچھا, تو جب انہوں نے دروازہ کھولا اور میں یہ اس لفظ پہ پہنچا کہ آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں, آگے بڑھ کے مجھے انہوں نے زور سے میرے کندھے پہ ایسے زور سے ہاتھ مارا, مجھے مارا, ہم پنجابی چپیڑ کے چپیڑ مارا زور سے. اب استاد اگر شاگرد کو صرف غصے کی نظر سے دیکھے تو وہ کانپتے تھے, اب انہوں نے زور سے مارا, یعنی بہت بڑی غلطی کی ہے میں نے, مجھے پتا چل گیا. وہ شخص کہتے میں رونا شروع ہو گیا. اب دیکھو چھوٹے بچے نہیں ہیں, کوئی پرائمری کلاس کو نہیں پڑھا رہے, اب وہ شخص کہتے میں رونا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے تم پاگل ہو, اب استاد شگیر سے کہہ رہا ہے تم پاگل ہو, تمہیں کیا پتا کہ یہ حدیث کیسی ہے. یہ کہہ کر اندر چلے گئے گھر میں, اب درس کے لیے باہر نہیں گئے, غصے میں اندر چلے گئے. اب شاگرد اٹھے اس شخص کو جو ہے نا چپ کروا رہے, بھی استاد نے کہہ دیے اب خاموش ہو جاؤ, اب آپ سے باتیں کر رہے تھے. وہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے, ان کے ساتھ دوسرا ساتھی محدث بھی تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا, باہر نکلے تو ابھی تک بیٹھے تھے, وہ شخص رو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد نکلے تو اور یہ کہا تم ابھی تک رو رہے ہو, تم پاگل ہو, وہی بات دوبارہ کی. اب جو ساتھی تھا تو کہ بھی روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا, آپ نے مارا ہے اسے اور رونا تو ہے اس نے. کہا آپ جانتے ہو کہ اس حدیث کے لیے میں نے کتنی محنت کی, اور یہ شخص ایسے بیٹھ کے بیان کر رہا ہے کہ اب اسے پوچھو میں نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ کہتے نہیں. کہتے پھر میرے دروازے بیٹھ کے کہ کیوں ایسی بات کر رہے ہو, جس حدیث نے میں نے بیان نہیں کی اور آپ نے مجھے پوچھا بھی نہیں, وہ کیوں بیان کر رہے ہو تم؟ تو مسجد میں گئے, اب وہ قصہ سنا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کیسے حاصل کی, اور ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام شعبہ کے نزدیک کیوں صحیح نہیں, دیکھیں آپ. امام شعبہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے اس میں, اس کی سند میں سند یوں ہے, اسرائیل بن یونس اپنے دادا ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں, وہ عبداللہ بن عطاء سے روایت کرتے ہیں, وہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہ سند ہے اس کی. اب وہ کہتے ہیں, امام شعبہ کہتے ہیں میں گیا تھا ابو اسحاق کے پاس, وہ میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ روایت براہ راست سنی ہے عبداللہ بن عطاء سے؟ انہوں نے کہا نہیں. وہ خاموش ہو گئے. کہ یہ روایت آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عطاء سے جو آپ سے اوپر راوی ہیں؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ محدثین کے نزدیک ایک لفظ ہے تدلیس کا, مدلس کے مطلب یہ ہے, عام لغت میں تدریس کہتے ہیں اندھیرے میں رکھنے کو, کسی چیز کو اندھیرے میں رکھا اس کو تدریس کہتے ہیں. اور محدثین کے نزدیک تدریس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے استاد سے جس سے وہ حدیث سنتا ہے ایسی حدیث روایت کرے جسے وہ نہیں سنی, اگر کوئی شخص اپنے استاد سے ایسی روایت بیان کرتا ہے, ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو اس نے اس اپنے استاد سے نہیں سنی, تو اس کو کہتے ہیں تدلیس. بس سمجھ آئی؟ تو کیونکہ ابو اسحاق مدلس تھے, اور مدلس اگر عین سے روایت کرے تو حدیث ضعیف ہے. محدثین کا اتفاق ہے, یہ قاعدہ محدثین کا, کہ اگر کوئی مدلس عین سے روایت کرے تو وہ حدیث ضعیف ہے, نہیں لی جائے گی. تو امام شعبہ کہتے ہیں میں اس شخص کی طرف گیا ابو اسحاق کی طرف, میں نے یہ سوال کیا آپ نے خود سنا ہے؟ کیونکہ مدلس عین سے روایت کر رہے ہیں, خاموش ہو گئے. اچھا, کہتے ہیں عبداللہ بن عطاء نے حضرت عروہ سے سنا ہے, حضرت عقبہ سے سنا ہے, عقبہ بن نافع, حضرت عقبہ سے سنا ہے, عقبہ بن عامر سے. حضرت ابو اسحاق کو اب غصہ ہے کہ میرے استاد کے بارے میں ایک سوال کیوں کر رہے ہیں؟ جب میرے بارے میں کیا تو خاموش اختیار کیا. استاد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں گے. آپ نے انہوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بیٹھے تھے امام مسعر مشہور محدث ہیں، یہ بھی چوٹی کے محدث ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کیوں جھگڑتے ہیں. عبداللہ بن عطا جو ہے یہ راوی جو ہے موجود ہے مکہ میں، جا کے پوچھ لو. آپ جانتے ہیں کہ امام شعبہ کہاں کے ہیں؟ بصرہ کے ہیں، بصرہ میں بیٹھے ہیں. مکہ یعنی کہ مکہ دوسرے گھر میں ہے، جا کے پوچھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اسی وقت تیاری کرتے ہیں مکہ کی طرف ایک حدیث کے لیے. مکہ میں جاتے ہیں اور حج کا موقع ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں چلو حج بھی کر لوں گا. حج بھی کر لیا اور اس حدیث کو بھی، اصل سفر کس کے لیے ہے؟ حدیث کے لیے جا رہے ہیں. حج کا موسم آ رہا ہے، حج کا مہینہ بھی ہوئے تو حج بھی کر لیتے ہیں. جانا بھی مکہ، حج بھی مکہ میں ہوتا ہے، دونوں کام کر لیتے ہیں. حج پہ گئے، مکہ میں جب پہنچے جا کے پوچھا ان راوی سے، عبداللہ بن عطا سے، کیا آپ نے یہ روایت حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا مجھے دوسرے راوی نے، سعد ابراہیم نے مجھے بیان کیا. اب یہ کہاں ہے؟ یہ مدینہ میں ہے. اب امام مالک حج پہ آئے ہوئے تھے، امام مالک بن انس مشہور امام جو ہیں، ان سے جا کے میں نے پوچھا کیا یہ شخص حج پہ آیا؟ امام مالک مدینے کے تھے اس وقت، جب گروپ پہ نکلتے تو سب امام مالک کے ساتھ جاتے، مدینہ والے جو ہیں بہت مشہور محدث ہیں، تو ایک گروہ میں آ کے سب جاتے. امام مالک نے فرمایا کہ یہ اس سال میں انہوں نے حج نہیں کیا. اب بصرہ سے مکہ سے 400 کلومیٹر اور 450 کلومیٹر اور کرنا مدینہ کی طرف، اور سفر جہاز کا نہیں، اونٹوں کا سفر ہے. شدید گرمی، تپتی ہوئی ریت ہے، پیاس کی شدت اور تکلیفوں کا انبار. وہ جاتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف اور اس مہدی سے جا کے پوچھتے ہیں، سعد بن ابراہیم سے، آپ نے یہ حدیث جو ہے حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ کے گھر سے میں نے سنی. یعنی آپ گھر کیا مطلب؟ بصرہ سے. مجھے فلاں راوی نے بصرہ سے جو ہے انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی. اب بصرہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، اب مدینہ سے پھر بصرہ، پھر واپس گئے اپنے گھر، اس شخص کی طرف گئے، کیا آپ نے یہ حدیث حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہاں سے سنی؟ یہ میں نے سنی فلاں شخص سے، زیاد ابو المخراق اس کا نام ہے، اس نے خود سنی؟ کہتے ہیں نہیں، اس نے سنی شہر بن حوشب سے، دوسرے راوی ہیں. تو امام شعبہ نے کہا جب یہ سب نام دیکھے، سب نام سنے، کہ اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس پر میں اپنا آل اور مال قربان کر دیتا، لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. اب اس میں مدلسین بھی ہیں، ضعیف راوی بھی ہیں، شہر بن حوشب ضعیف ہے، زیاد ابو مخراق ضعیف ہے، اور ابو ریحانہ بھی اس میں ہیں، وہ بھی ضعیف ہیں، کیونکہ عقبہ سے ابو ریحانہ نے سنا، یہ بھی ضعیف ہیں، اور اس کی سند میں مدلسین بھی عن سے روایت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی اس پر میں اپنے مال، آل اور مال قربان کر دیتا. اللہ کی حکمت کہ امام شعبہ کی وفات ہو گئی اور ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف تھی، اس حدیث پہ عمل نہ کرتے. لیکن یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ صحیح تھی، اور یہ حدیث امام مسلم کو ملی، اور امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لکھی. سند ٹوٹل دوسری سند ہے، ان راوی میں سے ایک راوی بھی نہیں ہے، ایک راوی بھی نہیں، صرف صحابی وہی ہیں، باقی نیچے سارے کے سارے جتنے بھی راوی ہیں سب مختلف ہیں. حدیث کیا ہے؟ اب حدیث پہ بات کرتے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے. جی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اونٹوں کو چرایا کرتے تھے باری باری، ایک مرتبہ میری باری آئی اور میں اونٹوں کو چرانے لے گیا. شام سے پہلے جلدی جلدی میں واپس آیا. جب میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور حدیث بیان کر رہے تھے. میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے حدیث سنی. کیا سنا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں، ماں میں مسلمین، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو وضو کرے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھے، مقبلا بقلبہ ووجہہ، اپنے دل سے دل کو اور چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے، اخلاص کے ساتھ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے. تو عقبہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ما اجود ہذہ، کتنی پیاری بات ہے. وہ سارا جو سارا دن کا کام تھا، اونٹ چرانا کوئی عام بات نہیں ہے، اور اونٹ مدینے کے باہر چرایا کرتے تھے شدید گرمی میں، اور مدینے کی گرمی مشہور ہے، اب سب ساتھی جانتے ہیں گرمی میں کیسی گرمی، سردیوں میں کیسی سردی ہوتی ہے. تو تھکن اپنے گھر میں نہیں گئے، کیونکہ حدیث کا درس تھا، سب سے پہلے نبی وسلم کی طرف گئے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب یہ الفاظ سنے، فرمایا ما اجود ہذہ، کتنی پیاری بات ہے، یعنی سارے کا سارا جو درد تھا سب ختم ہو گئے، جب تھکاوٹ تھی، تکلیف تھی، سب دور ہو گئی ایک حدیث سنتے ہوئے. تو آگے سے آواز آئی، التی قبلہ اجود منہا، جو اس سے پہلے حدیث تھی وہ اس سے زیادہ اچھی تھی. آگے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا آپ آ رہے تھے، تھوڑی سی دیر سے آئے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے، یعنی اس حدیث سے پہلے، ما من احد، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں، توضأ فأسبغ الوضوء، وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا، احسن طریقے سے وضو کیا، پھر بہترین طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ. جو شخص کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے اندر چلا جائے، جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے. تو یہ حدیث انہوں نے سنی حضرت عمر بن خطاب سے. اور امام ترمذی نے جو الفاظ زیادہ بیان کیے، اللهم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ بھی حدیث صحیح ہے، آپ یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں وضو کے بعد. تو یہ حدیث ہے جو امام مسلم اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 17 ہے، حدیث نمبر 17 حدیث کا نمبر ہے، آپ جا کے اس کا مراجعہ کر سکتے، دیکھ سکتے ہیں. تو یہ عظیم حدیث ہے. ٹائم کیا ہو گیا؟ اس حدیث کا فائدہ بیان کر سکتا ہوں کہ نہیں مجھے نہیں پتا، ایک گھنٹہ ہو گیا ہے. آپ لے لو، میں پی پانی پی. اچھا، تو یہ جو میں نے قصہ بیان کیا ہے، اس قصے سے جو آٹھواں یا نواں قول ہے، آٹھ ہو چکے ہیں، جو اہل سنت اور جماعت کا قول ہے وہ کیا ہے؟ کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، لیکن اس صحیح اور ضعیف کو رکھنے کے لیے، الگ الگ کرنے کے لیے محدثین نے قاعدے اور ضوابط بیان کیے ہیں. ان اصول اور بنیادوں کے مطابق انہوں نے صحیح حدیث کو صحیح اور ضعیف کو ضعیف الگ الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ جو قول اہل سنت اور جماعت کا، یہ قول صحیح ہے، کیونکہ ایسے قاعدے موجود ہیں جسے آپ صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر سکتے ہیں، جس سے آپ حق اور باطل کی پہچان رکھ سکتے ہیں. اگر یہ قواعد نہ ہوتے تو پھر سب بات خلط ملط ہو جاتی، صحیح حدیث ضعیف حدیث کے اندر، ضعیف صحیح حدیث کے اندر، پھر ہم کوئی الگ الگ نہ کر سکتے، پھر ہمیں مجبور ہونا پڑتا کہ ہم حدیث کو چھوڑ ہی دیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وانزلنا علیک الکتاب والحکمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر کیا اتارا؟ کتاب یعنی قرآن، والحکمہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ تعالیٰ فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتے، جو بھی بات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں تھی، جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث کی شکل میں، حدیث کی صورت میں امت اس کا انکار کرے بغیر کوئی قاعدے، بغیر کوئی قانون کے، بس عقل نہیں مانتی، یا ذوق کے خلاف ہے، یا کشف کے خلاف ہے، یا فلاں وجہ، یا فلاں وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دی ہے، ایسے بندوں کو، ایسے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جنہوں نے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی دوسری قسم کی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کی ہے، اور وحی کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے جو اس دین کی حفاظت کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، اور تا قیامت انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. تو وقت نہیں ہے، میں اس عظیم حدیث کا چند فائدے بیان کرتا، بہت عظیم حدیث ہے اور کافی وقت گزر گیا ہے. انشاءاللہ کسی خاص درس میں کبھی میں انشاءاللہ اس حدیث میں تقریباً 30 فائدے ہیں، 30 میں نے جمع کیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کبھی انشاءاللہ. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. کوئی سوال ہے، اب آپ کی باری ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے سب آپ نے پکڑا دیا، میں پانی پی لوں پہلے. کوئی سوال ہے؟
قربانی کے بعد ہے نا، جو قربانی کیے تو ہے نا وہ سب فرشتے دیکھ رہے تھے آسمانوں پہ، اور ہے نا فرشتے نے، اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھ دیکھو ہمارے فرشتے پہلے ہی کہہ رہے تھے نا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ فرشتے پوچھ رہے تھے تم کیوں آدم کو پیدا کیا، ہم تھے تمہارے لیے عبادت کرنے والے، یہ تو فرشتے کہے تھے. بعد میں جو ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کیے تو اللہ نے بتایا دیکھو میں اس لیے کیا کہ میرا بندہ ہے نا میرے لیے قربانی کیا، تو یہ اس بات صحیح ہے کیا؟
نہیں اس رات کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی تفسیر اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے، جب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ آپ یہ مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ مخلوق تو خون ریزہ کرے گی، فساد برپا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علمہ الاسماء، ہر چیز کا نام بتا دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ درند ہے، سب کے نام، سب کے نام. پھر فرشتے سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بتاؤ یہ کیا ہے، وہ کیا پتہ یہ کیا ہے، اللہم لا علم الا ما علمتنا، ہمیں جو پتہ نہیں جو علم ہمارے پاس ہے وہ یہ، ہم نہیں جانتے یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. اچھا آدم آپ بتائیں یہ کیا ہے. آج میرے ساتھ اسم شروع ہو گئے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پتھر، یہ درخت ہے، یہ درندے، یہ پرندے. فرشتے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی مخلوق ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا انہیں اعلم ما لا تعلمون، میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ یہ خون برپا کرے گی، خون ریزے کرے گی. اچھا فرشتوں نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ پہلے اللہ تعالیٰ جن کو خلق کر چکے ہیں، جن کی خلق ان سے پہلے ہے، اور جنہوں نے کیا کیا، فساد برپا کیا زمین پر، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے اور ان سے قتال کر کے ان کو زمین سے ہٹا دیا، جزیرے کی طرف چلے گئے سارے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو فرشتوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہے، جب ایک مخلوق نے فرمانی کی تو یہ بھی ویسے کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ ایسے نہیں کرنے والی. باقی جو بات آپ بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی، یہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، نہ کسی حدیث سے میں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث میں ہو، آپ مجھے حدیث کا حوالہ دے دیں، میں دیکھ لوں گا صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے. خف جی ہاں موزے،
یہ
ہاں جی ہاں دیکھیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح ستہ میں، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کروایا تو جب پاؤں کی باری آئی تو میں خف اتارنے کی کوشش کی، مصر میں فرمایا چھوڑ دے، میں دخلتہما طاہرتین، کہ میں نے طہارت کے ساتھ یہ خف پہنے اور مسح کر دیا بس. تو واضح دلیل ہے کہ مسح پہ کہ موضوع مسح کرنا جائز ہے. اب اختلاف کچھ علماء نے یہ بیان کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں. کیوں؟ کہتے بات خوف ہے. خوف اس زمانے میں چمڑے کے ہوتے تھے. ہاں کپڑے کے نہیں ہوتے، ابھی ملتے چمڑے کے، کپڑے کے نہیں ہیں، تو کپڑے پہ کیوں آپ مسح کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابی کسی جنگ پہ جا رہے تھے، جہاد پہ جا رہے تھے، تو نبی اکرم، شدید سردیاں تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسحوا علی العمائم والتساخین، عمامے پہ مسح کرو اور تساخین پہ، جو چیز آپ پہنتے ہو پاؤں کو گرم کرنے کے لیے. تساخین کہتے ہیں سخن سے، گرمی سے، گرم سے، جو چیز آپ اپنے پاؤں پہ پہنتے ہو گرم کرنے کے لیے اس پہ مسح کر لیا کرو. اب بات عام ہو گئی، صرف خاص خوف کے لیے نہیں. اور صحابہ کرام کیا پہنتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ غزوہ ہے، غزوہ ذات الرقاع ہے. اس غزوے میں، اس کا رقاع کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو، صحابہ کرام کیونکہ چلنا بہت زیادہ تھا، جوتے خراب ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنے پاؤں پہ ایسے باندھتے رہے، تو اس پر بھی مسح کرتے رہے. تو کسی کپڑے پہ مسح کرنا یا جرابوں پہ مسح کرنا، تساخین پہ، لفظ تساخین کا آ گیا، جو چیز آپ پاؤں پہ استعمال کرتے ہو پہنتے ہو گرمی کے لیے، چاہے وہ خف ہو چاہے وہ جراب ہو کچھ بھی ہو. اور عام طور پہ دیکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جراب ہے پھٹی ہوئی یا موزہ پھٹا ہوا ہو اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ پانی اندر باہر جاتا ہے جیسے جراب میں، تو اگر موزہ پھٹا ہوا ہے جو چمڑے کا بنا ہے، کیا اس مسح کر سکتے ہیں؟ کچھ فقہا کہتے نہیں مسح کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پانی اس میں لگے گا. اب پانی بھی لگ گیا، مسح بھی کیا، یا مسح کرو یا دھو، دونوں تو نہیں ہے نا. اب پھٹے ہوئے اس خوف میں مسح کرنا جائز نہیں ہے. ہم یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ پھٹے ہوئے خوف پہ مسح نہ کرنا؟ دلیل تو کوئی نہیں ہے. اگر پھٹا ہوا ہے، نام تو خوف ہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اور مجھے یہ بتائے کہ صحابہ کرام کہ اتنی امیر تھے کیونکہ دس دس خوف موجود تھے گھر میں، کہ ایک پھٹ گیا دوسرا استعمال کریں، دوسرا تو تیسرا. ان کی غربت اور ان کی زہادت زہد کی یہ عالم تھا کہ صبح کا کھانے شام کا نہیں، شام کا صبح کا نہیں. کچھ لوگ پتھر پہ سر کے رکھ کے سوتے تھے، کچھ لوگوں پاس سونے کو کوئی جگہ خاص نہیں تھی، زندگی تو ایسے گزاری انہوں نے جیسے کوئی مسافر سفر پہ جاتے، ان کی زندگی ایسے گزری ہے. تو کیا ان کے جب جہاد پہ جاتے خاص طور پہ لمبا لمبا سفر کرتے تو خوف پھٹ نہیں جاتے تھے؟ تو کیا کرتے تھے، مسا نہیں کرتے تھے؟ تو اس لیے یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو خوف پہ یا جراب ہے کچھ بھی ہے، آپ اس مسا کر سکتے ہیں. عموم جو حدیث عموم میں آئی ہے اس کے مطابق آپ مسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ.
یہ حدیث
سنت کا لفظ جو ہے وہ ایک وسیع مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے. محدثین کے نزدیک اور مفہوم ہے، فقہا کے نزدیک اور مفہوم ہے، عقیدے کے جو علماء کے نزدیک اور مفہوم ہے. عقیدے کے علماء جب سنت کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ سنت میں ہے، یعنی یہ جو بات ہے یہ فرض ہے، سنت مطلب فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جب محدثین بیان کرتے سنت ہے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب فقہا بیان کرتے سنت ہے، مطلب جو فرض کے مقابل میں ہے، جو فرض نہیں بلکہ مستحب ہے، سنت ہے. جیسے سنت نماز، نفل نماز، نفل روزہ، یہ مستحبات سنتوں میں سے ہیں. تو اس لفظ جو ہے سنت کے لفظ کے مختلف مفہوم ہیں، لیکن حدیث کا لفظ حدیث ہی ہے. حدیث سنت ہو سکتی ہے، لیکن سنت حدیث ہو سکتی ہے، لیکن حدیث جو ہے سنت عام مفہوم میں نہیں ہو سکتی کبھی. یعنی حدیث جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہج اور طریقہ. یہ حدیث آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستحب ہے، جیسے سنت ہے، سنت نماز جو ہے کہ آپ دو رکعت حدیث پڑھ لیں، کہہ سکتا کوئی؟ تو یہ حدیث جو ہے وہ خاص لفظ ہے، اور سنت اسے زیادہ عام ہے. کیا چیز، کیا بریسٹ ملک؟ ہاں
خیر ہو کیا، پڑھا موجود جو ہے
سے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اکیلے میں مرد اور عورت اکیلے میں کام کرنا ہے، یعنی اس کی سیکرٹری رات بھر کام کرنا یا سب آفس سے سب باہر نکل گئے، ان کا کام باقی رہتا نا. اب یہ چیز کمرے میں غیر مرد اور عورت ان کا رشتہ ہی نہیں ہے، خود کا رشتہ نہیں ہے، کوئی اور ہے. اب اسے جو ہے مجھے شرم آتی تھی، اور اسے یہ بھی ہو رہا تھا کہ لوگ کیا سمجھے گا. تو اس نے یہ فتویٰ لیا یہاں سے انڈیا سے ایجپٹ سے کہ بہتر یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا یہ میرا بیٹا بھی ہو جائے گا، اپنا جو ہے سینے کا دودھ اسے پلا دوں اور یہ جو ہے رشتے میں بات لوں گا. جتنے بھی یہ بات تھی وہ فتویٰ جاری ہو گیا انٹرنیٹ میں، اس میں اتنا فیمس ہو گیا پیپر میں پیپر میں آ گیا، سب کوئی ہو گیا کہ یہ فتویٰ یہ ہے کہ اس کے سامنے بال بھی نکال سکتی ہے کیونکہ اپنا ہو گیا یہ پیپر. اور اسلام یہ ہے کہ اس کا دودھ پلانے سے ہوتا ہے.
یہ بات بالکل درست ہے آپ کی. یہ مسئلہ رضاع الکبیر، بڑے کی رضاعت، کیا بڑا شخص جو ہے وہ رضاعت کر سکتا ہے یا نہیں. جی ہاں، لیکن یہ سوال جو ہے وہ درس سے باہر ہے، دو تین سوال درس سے باہر ہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ اگر درس کے مطابق ہوتا تو زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن کیونکہ آپ نے یہ پوچھ لیا، رضاع الکبیر کا مسئلہ جو ہے شرعاً ایک قصہ ہے، صحیح حدیث میں ثابت ہے. اور یہ قصہ جو ہے لوگوں نے اسے غلط سمجھا ہے، کچھ لوگوں نے، اور غلط سمجھنے کی وجہ سے ایسے فتوے دینا شروع کر دیا لوگوں نے، کیا بڑا شخص کسی عورت کا دودھ پی سکتا ہے اور وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں. اب سب جانتے ہیں رضائت کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد رضائت نہیں ہوتی، عام طور پہ یہی مشہور ہے. لیکن ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے ایک بچے کو گود لیا، اپنا بیٹا بنا دیا، اور بچہ رہا اب جاہلیت میں تو جائز تھا بیٹا بنا سکتے تھے، لیکن جب اسلام نے منع فرمایا سورہ احزاب میں تو وہ بچہ بڑا ہو گیا. جب بڑا ہو گیا تو وہ صحابی جو تھے اب ان کو برا لگتا تھا کہ بڑا ہو گیا اور میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے، تو وہ کہہ بھی نہ سکتے کہ میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے. تو ان کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ بیٹا میرے قریب آتا ہے یا میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو میرے خاوند کو اچھا نہیں لگتا. یہ مومنہ عورت کہاں گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قصہ ایسا کہ ابو حذیفہ، جو صحابی کا نام ہے ابو حذیفہ، اور ان کی بیوی کا نام ہے سہیلہ بنت سہیل ابن عمرو، سہیل بن سہیل. اچھا جی ہاں، تو یہ مومن عورت جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یا کہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا، وہ بیٹا کا نام ہے سالم، سالم کہ سالم کو ہم نے گود لیا تھا، اور اب گود لینے کے بعد تحریم بھی آ گیا، اب میں اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتی، اور میں اپنے خاوند کے چہرے پر کراہت دیکھتی ہوں کہ جب میرا بیٹا آتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کیا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا کر اسے 5 مرتبہ دودھ پلا دو. جی بالک بڑا تھا، بڑا تھا، دودھ پلا دو تو آپ کے لیے جو کچھ اپنے خاوند کے چہرے پہ دیکھ تو ختم ہو جائے گا. چنانچہ گھر میں جاتی ہیں اور وہ دودھ کو ایک برتن میں ڈالتی ہیں، وہ برتن ابو حذیفہ کو دیتی ہیں اپنے خاوند کو، وہ برتن جا کے اپنے بیٹے سالم کو دیتے، سالم پی لیتا ہے، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن، دودھ برتن اپنے خاوند کو دیا تاکہ وہ بھی دیکھے کہ میں نے دودھ پلا رہی ہوں. وہ برتن اپنے خاوند لے جا کے اپنے اس بیٹے کو دے دیتا ہے. بھائی خاوند کو تسلی ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا بن رہا ہے، اگر اکیلے میں جا کے دے دیتے ان کو کیا پتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، وہ برتن اٹھا کے دیتے، وہ پی لیتے. جب پانچ دن پورے ہو گئے تو ان کے چہرے پر جو کراہت تھی وہ ختم ہو گئی. وہ خود آئی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا کہ واقعی میرے خاوند سے کے چہرے پر جو کراہت تھی، جو غصہ تھا، وہ سب ٹھنڈا ہو گیا اس معاملے کے بعد. تو یہ دلیل ہے کہ بڑا شخص بڑے جو پانچ دو سال کی عمر میں نہ ہو، اگر وہ دودھ پی لے تو کیا وہ بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں، رضائی بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل ہے. بات سن، ابھی بات پوری نہیں ہوئی نا، اب جلد بازی کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ دلیل ہے. اچھا، اب کیا یہ صرف انہوں کے لیے ہے، یہ سارے امت کے لیے ہے؟ یہ صرف انہی کے لیے ہے. کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا قول ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بھلے وہ یہی کرتی تھی، اگر کوئی شخص ان کے گھر میں زیادہ آتا تو بچپن سے ہی ان کو اپنی کسی بہن کو یا اپنی بھتیجیوں کو یا اپنی بھانجیوں کو کہہ دیں اس کو دودھ پلا دو، بچپن میں ہی. تو دودھ بچوں کو پلاتے تو بچے ان کا رضائی بھائی بن جاتا دو سال کی عمر سے پہلے. تو وہ یہ سمجھتی کہ اگر بڑا بھی ہو گیا تو اس کو دودھ کوئی پلا دے تو میں اس کی پھپھو ہوں، تو ان کی بھی پھپھو بن جاؤں گی میں، یا خالو، میں بھی خالہ بن جاؤں گی میں. گھر میں آنا جانا رہے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، حضرت عائشہ ایسا کرتی. حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ کی مخالفت کی کہ آپ ایسے کیوں بچوں کو آنے دیتی ہیں، دودھ پینے کے لیے آتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ قصہ، انہوں نے کہا یہ قصہ خاص ہے ان کے لیے. یہ قصہ جو تھا حضرت ابو حذیفہ کا اور حضرت سالم کا اور ان کی زوجہ جو ہے سہیلا کا، یہ ان کے لیے خاص تھا. امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں ساری کی ساری، وہ جانتے تھے کہ یہ خاص ان کے لیے تھا، صرف حضرت عائشہ سمجھتی تھی کہ یہ خاص نہیں تھا، عام تھا. اچھا، حضرت عائشہ نے اس قول سے رجوع بھی کیا بعد میں، یہ بھی ثابت ہے. اچھا، اب علماء کے اقوال. ایک گروہ علماء کا کہتا ہے کہ جس نے بڑے شخص کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا، ایک قول یہ ہے، اور یہ قول درست نہیں کیونکہ یہ خاص ان کے لیے، اس پہ صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے. اچھا، دوسرا قول وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے جائز نہیں بلکہ خاص ان کے لیے تھا. اگر کوئی شخص، بڑا شخص رضایت کرے تو وہ بیٹا نہیں ہوگا کسی صورت میں، کیونکہ دو سال تو گزر گئے. اگر دو سال کی عمر ہے اور پانچ مرتبہ پیٹ بھر کے اس نے دودھ پی لیا تو وہ تو بیٹا بن سکتا ہے. دو سال کے بعد اگر اس نے پانچ مرتبہ خون کے، دس مرتبہ پی لیا خون کے، اگر اس نے پانچ تو کیا دس مرتبہ دودھ پی لیا، پھر اس کا بیٹا نہیں بن سکتا وہ. بس دوسرا گروہ خاص ان کے لیے، اس گھرانے کے لیے تھا. گھر کا دودھ نہیں، سینے کا دودھ، ماں کا. نہیں نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے. یہ جو قصہ تھا یہ خاص اس گھرانے کے لیے تھا. بڑا اگر کوئی شخص ہے، بڑا بالغ ہے، تو وہ دودھ پی کے بیٹا نہیں بن سکتا. وہ کہتے یہ دلیل ہے، وہ یہ دلیل انہیں کے لیے خاص ہے، اس گھرانے کے لیے تھی. بس سمجھ رہے کہ نہیں؟ بتایا تو حضرت ام سلمہ کی روایت، امہات المؤمنین نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے خاص تھا. عائشہ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ غلط سمجھائے، سب کے لیے نہیں، انہیں کے لیے خاص تھا. جب ان کے بچے، دودھ کس نے پلایا؟ دودھ کس نے پلایا؟ جی ہاں،
بچے ہی
جی ہاں،
بچہ ہی نہیں ہے.
دیکھیے، اس روایت میں غالباً سے مسلم کی روایت ہے، جو اس وقت مجھے یاد ہے، روایت صحیح ہے، اس میں علماء کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. دودھ کہاں سے اللہ تعالیٰ بھیجا، دودھ کہاں سے میں نہیں جانتا ہوں. دودھ آیا اور اس نے پانچ مرتبہ بچے کو پلایا، اس بالغ کو پلایا. اس قصے میں یہ حدیث صحیح ہے، دودھ پیا انہوں نے اور بیٹا بھی بن گیا.
خاوند
کون سا پیا؟
خاوند
لے کے جا کے دیں تاکہ
خاوند جا کے پہنچانے کے لیے خاوند کس سے پیے گا؟
نہیں
کیا میں نے غلط نہیں کہا؟ اچھا الحمدللہ ہاں نہیں صحیح بات انہیں اچھا کیا کلیئرفائی کر لیا صحیح بات ہے. وہ خاوند کو دیتی برتن میں آپ اپنے ہاتھ سے جا کے اپنے بیٹے کو دے دو. ہاں صحیح. اچھا تیسرا قول جو ہے شیخ ابن تیمیہ کا وہ یہ فرماتے ہیں اگر مسئلہ ایسا ہو جیسا اس گھرانے کا ہے, یہ خاص اس گھرانے کے لیے, اگر مسئلہ ایسا جیسے اس گھرانے کا ہے پھر تو دودھ پلا دے انشاءاللہ جائز ہے, اگر مسئلہ ایسا نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. یوں کا قول ہے. وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص ہے اسے بیٹا لیا گود میں بچپن سے, ابھی پیدا ہوا کسی نے پھینک دیا اس نے اٹھایا اپنا بیٹا بنا لیا, اب وہ بڑا ہو گیا اب وہ کیا کرے؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ دودھ پہلے پلانا ہے, دودھ نہیں پلایا اس نے, پتہ نہیں اسے. اب اگر اپنی بیوی سے اسے پردہ کرواتا ہے, بہنوں سے پردہ کرواتا ہے, تو وہ زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کو ہے نہیں اس دنیا میں. تو شیخ حسین بن تیمیہ کا یہ فتویٰ ہے, یہ قول ہے کہ اگر اس کی ماں یا اس کی بہن جو ہے اس کو دودھ پلا دے تو وہ پھر پردہ نہیں کرے گا, گڑبڑا بھی ہو گیا ہے. دلیل یہ خاص قصہ کہ سچویشن ملتی جلتی ہے. بس سمجھ آئے؟ اچھا سوال یہ پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کیوں دی؟ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسائل میں بہت سختی برتتے تھے, اس گھرانے کو اجازت کیوں دی؟ آپ جانتے ہیں حضرت ابو حذیفہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی, حبشہ کی دونوں ہجرتیں کی, اور ابو حذیفہ ان 20 صحابہ میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے, 20 صحابہ میں سے مکہ میں, اور ان کے والدین, ان کے والد, ان کے بھائی ان کو کوڑے مارتے لیکن پھر بھی وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے. اچھا حضرت سہیل بن سہیل یہ کون ہے؟ سہیل بن عمرو کون ہے جانتے ہیں؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ کا کانٹریکٹ لکھا جو بعد میں مسلمان ہوئے. ان کا بھائی تھا ابو بصیر حضرت سہیلا کا, یہ دونوں اپنے باپ سے پہلے اسلام قبول کیا, اور ان کا باپ بہت ظلم کرتا تھا, سرداروں میں سے تھا, قریش کے سرداروں میں سے, بہت ظلم کرتا تھا. دونوں صحتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بھی تھا کہ بیچارے کتنی پریشان ہیں, تو ان کی شادی ابو حذیفہ کی شادی جو ہے حضرت سہیلا سے ہوئی, اور پھر سالم کو اپنی گود میں لیا, اور دونوں نے دونوں ہجرتیں کی, حبشہ کی پھر مدینہ کی ہجرت کی. اس سب تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو یہ اجازت دے دی. لیکن کسی اور کو دی اس کے بعد؟ نہیں, کسی کو اجازت نہیں دی. تو جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل باطل ہے, بالکل جائز نہیں ہے, کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ ایک شخص آفس میں اس کی سیکٹری ہے تاکہ لوگ باتیں نہ کریں, وہ اس سیکٹری کو کہے کہ مجھے دودھ پلا دو میں تمہارا رضائی بیٹا بن جاؤں گا یا بھائی بن جاؤں گا, یہ بالکل درست نہیں. یہ فتویٰ ہے, ان کے بعد درست ہے جامع الازہر سے کہیں سے آیا ہے میرا خیال فتویٰ, یہ فتویٰ موجود جامع الازہر سے کہیں سے فتویٰ آیا ہے. سائل نے یہ کہا کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں اور سیکٹری ہوتی ہے, میری بیوی شک کرتی ہے, کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے میں یہ عمل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جائز ہے, اگر اس کا آپ دودھ 5 مرتبہ پی لیتے ہیں آپ کا جائز. دلیل یہ ہے اور بات یہ بالکل درست نہیں ہے. دلیل کہاں پہ ہے اور یہ بات کہاں پہ ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.